الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعاقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں ایک لمبے عرصے تک رہ کر انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اللہ کے دین کی طرف بلایا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جن نعمتوں سے قوم ثمود کو نوازا تھا ان میں سے ایک نعمت طویل عمر. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے کاریگر تھے، بہترین اور مضبوط مکانات بناتے تھے، لیکن عمریں اتنی طویل ہوتی تھی کہ وہ مکان گر پڑتے تھے اور ان کی عمریں ختم ہو جاتی تھیں لیکن ان کی عمریں ختم نہیں ہوتی تھی. تو پہاڑوں کو کرید کر جو انہوں نے گھر بنانا شروع کیا اس کی مفسرین نے دو وجوہات بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قوم عاد پر اللہ کی طرف سے آندھی اور طوفان کی شکل میں عذاب آیا جو انہیں بھی ان کی جھونپڑیوں کو بھی اڑا کر آسمانوں میں لے گیا اور انہیں نیچے پٹک دیا. تو ہم اپنے گھر پہلے ہی سے پہاڑوں میں کرید کر بناتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ گھر تعمیر کرتے تھے تو گھر کی عمر پہلے ختم ہو جاتی تھی، ان کی عمر بعد میں. تو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ انہیں اپنے لیے گھر تعمیر کرنے پڑتے تھے. تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم میں سال ہا سال تک محنت کی اور انہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف بلایا. اور بڑی سنجیدگی سے مختلف انداز سے انہیں سمجھایا. پیغمبر تھے بہرحال، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے عربی النسل تھے، لیکن قوم نے نہیں مانا. اور بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ ان انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہیں، آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے، آپ کوئی فرق بتلائیے، آپ اپنی کوئی خصوصیت بتلائیے. اور خصوصیت بتلانے کا طریقہ یہ ہے کہ فأت بآية إن كنت من الصادقين، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی ظاہر کیجئے، کوئی معجزہ بتلائیے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا ثَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، کہ جہاں تک قوم ثمود کا تعلق ہے تو ان کے گائیڈنس کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے انہیں ہر چیز عطا کی تھی، لیکن انہوں نے خود اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، دلائل پہ غور کرنے سے صرف نظر کیا، اور انہوں نے ہدایت پر اندھا رہنے کو، گمراہ رہنے کو پسند کیا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب جب بھی قوم نبی سے کسی مخصوص معجزے کا مطالبہ کرتی تھی تو کبھی تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتے تھے اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور کبھی کبھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نبی کے ہاتھوں معجزہ کو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن وہ معجزہ اس کے علاوہ ہوتا ہے جس کا قوم نے مطالبہ کیا تھا. اور کبھی کبھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ اسی معجزے کو نبی کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں جس معجزے کا قوم مطالبہ کر رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ نے مختلف اوقات میں مختلف معجزات کا مطالبہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے انداز میں ٹال دیتے تھے کہ معجزہ دکھلانا میرا کام نہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب چاہتے ہیں اس وقت معجزے کو میرے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے جس معجزے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دوسرا معجزہ بتلایا. ابو جہل چند کنکر لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. دیکھو مطالبہ کس چیز کا ہے کہ تم یہ بتلاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. جب بھی نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو چونکہ معجزے کو ظاہر کرنا نبی کے اختیار میں نہیں، اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منع کر دیجئے کہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے گا دکھلائے گا. اور کبھی کبھی یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اس معجزے کے علاوہ دوسرا معجزہ انہیں بتلاتے ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، تاکہ ان کی شکست ہو اور کھلی ہار ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف
تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے حکم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو جہل تو مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں تجھے یہ بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تجھے بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو کیا اچھا کہ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ تجھے بتلائے کہ میں کون ہوں۔ یہ تو چھوٹا معجزہ ہوگا کہ میں تجھے بتلا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کنکر ہے، لیکن تیری ہاتھ والی چیز تجھے یہ بتلا دے کہ میں کون ہوں، یہ بڑی بات ہوگی۔ بس یہ کہنا تھا کہ مٹھی میں جو کنکر تھے انہوں نے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کنکر پھینک دیے اور کہنے لگا کہ جادو ہے۔ اور تیسری مثال کہ جس کا مطالبہ کیا گیا وہی اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ظاہر فرمایا، شک القمر کا معجزہ۔ آئے کفار مکہ مشرکین مکہ اور کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور دیکھا سب نے، سب نے دیکھا۔ اور بعض تاریخی روایات بھی ہیں کہ فقط مکہ مکرمہ والوں نے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے خطوں میں رہنے والے انسانوں نے بھی دیکھا کہ آج پتا نہیں کیوں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا آیَتًا، اگر وہ کوئی نشانی اور معجزہ دیکھ لیتے ہیں، یعرضوا، تو چہرہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں کہ سحر مستمر، یہ تو کئی مہینے سے جو جادو چل رہا ہے اسی کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی یہ عادت ہے کہ کبھی انکار فرماتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ دکھلاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی معجزہ دکھلاتے ہیں اور اس کی مصلحتوں کو وہی جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ فأت بآية إن كنت من الصادقين، نشانی بتلاؤ، معجزہ بتلاؤ، اس لیے کہ ہم میں اور تجھ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اگر تو معجزہ بتلائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت ہے۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے توجہ فرمائی ہوگی اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے ارشاد پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم مجھ سے کون سا معجزہ مانگتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عید کا دن جب آوے اس وقت ہم بوتوں کو لے کر جب میلے کے لیے میدان میں نکلتے ہیں اس وقت تم بھی ہمارے ساتھ آنا، اور ہم پہلے اپنے معبودوں سے دعا کریں گے کہ ابھی ان قریب ہم صالح سے ایک معجزے کا مطالبہ کرنے والے ہیں، تو صالح اگر اس کے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تم چونکہ ہمارے سچے معبود ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور صالح جھوٹا ہے، تو تم اس کے خدا کو عاجز کر دینا، ہم پہلے اپنے معبودوں سے یہ دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم تجھ سے معجزے کا مطالبہ کریں گے، پھر تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اس معجزے کو ظاہر کرے گا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار فرمایا، عید کا دن آیا، اپنے بتوں کو لے کر میدان میں میلے کے لیے نکلے، یہ بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے ان سے پہلے وعدہ لیا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ عام نوالہ جب کسی معجزے کو کسی قوم پہ ظاہر فرماتے ہیں تو اس کے بعد وہ قوم بڑے وبال میں مبتلا ہوتی ہے، اس لیے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایمان قبول کرو گے، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ اچھی بات ہے, ہم بالکل ایمان قبول کریں گے معجزہ ظاہر ہو جائے تو. اب معجزہ کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان ہے, بہت بڑا راک ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑے جسم والی اونٹنی نکلے, پتھر میں سے اونٹ, اور اونٹنی نکلے اور اونٹنی بھی حاملہ ہو, اور اونٹنی حاملہ ہونے کی حالت میں نکلے اور نکل کر فوراً ہمارے سامنے بچہ جنے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے لیے کون سا کام مشکل تھا کہ انہوں نے اتنی ساری قیود حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کام کو جتنا مشکل بنا سکے بنائیں تاکہ صالح کا خدا عاجز ہو جائے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑا, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے حکم کے ماتحت چل رہے تھے. ان کو یقین تھا کہ اگر مظاہرہ ہوا معجزے کا تو بھی خیر ہے, اور اگر نہیں ہوا تو بھی اس میں کوئی اچھی مصلحت ہوگی. مطمئن تھے بالکل. انہوں نے اپنے معبودوں سے جو دعا کرنی تھی کی, اس کے بعد صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھی, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا اور چند منٹوں کے لیے عرض و معروض کرنا تھا کہ چٹان پھٹی اور اس میں سے بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی, ایسی اونٹنی کہ انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی, عجیب و غریب جسامت والی, اور نکلتے ہی اس نے بچہ جنا. انہوں نے تو اتنا ہی مانگا تھا, لیکن آگے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اور بھی کرشمہ دکھایا کہ وہ بچہ آنن فانن بڑا ہو گیا. کہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے صالح سے مانگا ہے وہی اس کے خدا کے لیے مشکل ہے, وہ بھی کر کے دکھائیں اور اوپر سے ایک ایکسٹرا معجزہ کہ وہ بچہ آنن فانن بڑا ہو گیا. سب سے بڑا سردار جو قوم سمود کا تھا, اللہ تعالی نے اس کے مقدر میں ایمان لکھا تھا, اس نے فوراً حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرسپر ایمان قبول کر لیا, اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے اور بھی چند حضرات ہو گئے, اور دوسرے کچھ سردار مائل تو ہو گئے لیکن بت خانوں کے جو بڑے بڑے پیر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کچھ انکم ہے اب ختم ہو جائے گا, تو انہوں نے ان کی ذہن سازی کی اور ذہن سازی کر کے کسی طرح رکا. بہرحال اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ایک نشانی اور معجزے کے طور پر یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی, اور ایک طرف تو یہ معجزہ تھا نشانی تھی, تو دوسری طرف قوم کے لیے باعث امتحان بھی. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, یہ اونٹنی تجھ سے مانگ رہے ہیں تو اونٹنی نشانی تو یقیناً ہوگی اور معجزہ بھی ہوگی, لیکن ہم اونٹنی کو قوم کے لیے تو بطور آزمائش کے بھیجنے والے ہیں, اب دیکھنا ہے کہ یہ اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کی اس روش کو دیکھا تو آپ نے فرمایا, بھائی دیکھو, ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن, یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی کے, اور دنیا میں جتنی اونٹنیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں, لیکن اس کو بطور خاص اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا گیا کہ بطور معجزے کے دنیاوی اسباب سے ہٹ کر عالم وجود میں آئی تھی. جیسے دنیا میں جتنی روحیں ہیں ساری کی ساری روحیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی نے ساری روحوں کو پیدا کیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عام عادت سے ہٹ کر اسباب سے ہٹ کر عالم وجود میں تشریف لائے تھے، تو آپ کو بطور خاص روح اللہ کا لقب دیا گیا کہ یہ اللہ کی روح ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بطور نشانی کے تمہارے لیے اللہ نے بھیجی ہے. فذروها، اب ایک بات تم ذہن میں رکھنا کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، تم اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا. عذاب تو اسی وقت آ جانا چاہیے تھا تمہارے انکار پر، لیکن اللہ تمہیں اور مہلت دے رہا ہے. تو سورہ ہود میں اسی کا تذکرہ ہے، ویا قوم، اور اے میری قوم، ہاذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها تاکل فی ارض اللہ، تم اسے چھوڑ دو کہ وہ کھاتی رہے پیتی رہے اللہ کی زمین میں. اللہ کی زمین میں یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تمہیں تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے. ولا تمسوها بسوء، اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، فیأخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں ایک عذاب بہت جلدی پکڑ لے گا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث اپنی تفسیر عزیزی میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس جگہ کا ناپ لیا جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھی تھی، اس کے بیٹھنے کی جگہ کا دائرہ کسی نے ضبط کیا ہوگا. تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کا ناپ لیا، پیمائش کی، تو بیٹھنے کی جگہ 90 فٹ تھی، 90 فٹ. اب 90 فٹ کی اونٹنی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے قوم کو جمع کر کے کہا، ونبئہم، اے صالح انہیں خبر دے دیجئے، ان الماء قسمتم بینہم کل شرب محتضر، دیکھو اب اونٹنی تمہارے مانگنے پر آ گئی ہے، اب اسے بھی خوراک کی ضرورت ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے، تو اب باری مقرر کرنا پڑے گا. ایک دن تمہارا اور تمہاری مویشیوں کا اور دوسرے دن اونٹنی کا. آزمائش جو تھی وہ یہ ہے، اب ایک دن تمہارا اور تمہاری مویشیوں کا، اپنے گھر کے لیے جتنی ضرورت ہو پانی بھر لیا جائے، مویشیوں کو پانی پلایا جائے، باقی دوسرے دن اونٹنی اکیلی پیے گی. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حالت اس کی یہ تھی کہ پانی پینے کی گھاٹ پر آتی تھی اور ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتی تھی، جب اس کی باری ہوتی تھی ایک قطرہ نہیں چھوڑتی تھی. ایک طرف تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس پانی کی آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن اللہ تعالی کتنے کریم ہے کہ دوسری طرف اس اونٹنی کی یہ خصوصیت بنائی کہ ادھر پانی پیتی تھی کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو جاتی تھی، اور قوم صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ بھرتی تھی برتنوں میں، تو قوم کے جتنے برتن تھے سارے برتن بھر جاتے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. تو پانی کی قلت، دودھ کی کثرت، تو دوسرے دن تک دودھ کو استعمال کرتے تھے اور بہت ہی آرام سے ایام گزر رہے تھے. لیکن انہوں نے اونٹنی کا خود مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ کرنے کے بعد، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے آزمائش میں فیل ہونے والے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ تعالی سے کسی نشانی کا مطالبہ نہ کرنا کہ جیسے انہوں نے مطالبہ کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو پابندی عائد کی اس پابندی پر پورے نہ اتر سکے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اب آزمائش آ رہی ہے. پہلی آزمائش تو یہ کہ ان کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم پر ایک قسم کی پابندی آ گئی ہے، ایک دن ہمیں پانی نہیں ملتا. حالانکہ جس دن ان کی باری ہوتی تھی اللہ جل جلالہ عام منوالہ خوب برکت دیتے تھے کنویں میں، گھاٹ میں، اور آئندہ کل کے لیے بھی سارا پانی بھر لیتے تھے، اور دوسرے دن ان کو وافر مقدار میں دودھ ملتا تھا، مسئلہ کوئی نہیں تھا. لیکن ذہنی طور پہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ صالح نے ہمیں مقید کر لیا ہے، ہم چھوٹے ہو گئے. اور جو ابتلا اور آزمائش کی شکل تھی وہ یہ کہ جب گرمی کے موسم ہوتے تھے تو اس وقت یہ اونٹنی باہر نکل جاتی تھی، اور اونٹنی کی جسامت کو دیکھ کر باقی جتنے مویشی تھے وہ ڈر کر شہر میں آ جاتے تھے. اب وہ جو ہے سکون سے ٹھنڈک میں ہے اور سارے مویشی گرمی میں ہے، اور جب سردی کا موسم آتا تھا تو وہ اندر آ جاتی تھی تو سارے مویشی اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تھے باہر ٹھنڈی میں. تو بڑے بڑے مالدار لوگ جو تھے، جن کے پاس خوب مویشی تھے، ان کے دلوں میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت پیدا ہوئی. اتنا تو انہیں یقین ہو گیا تھا سب کو کہ صالح اللہ کا پیغمبر ہے، اب یقین ہو گیا تھا صالح اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ اونٹنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اسے نقصان پہنچانے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سب سے زیادہ مالدار دو عورتیں تھیں. ان میں سے ایک بڑھیا تھی، اس کی جوان جوان بے مثال خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور دوسری عورت خود خوبصورت تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ان دونوں کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، سب سے زیادہ جانور تھے، اور انہی کے دلوں میں سب سے زیادہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی بھڑک رہی تھی. انہوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگانے کا فیصلہ کر دیا. وہ جو خود خوبصورت تھی اس نے ایک شریر شخص کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اگر اس اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے تو اس دن میں تیری ہو جاؤں گی. اور جو بڑھیا تھی اس نے دوسرے شریر شخص کو بلا کر یہ بتلایا کہ جس دن اس اونٹنی کا تو خاتمہ کر کے آئے اس دن میری یہ خوبصورت بیٹیوں میں سے جس بیٹی سے تو شادی کرنا چاہے میں شادی کرا دوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ، دنیا سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تعالی نے تمہیں اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. فناظرون کیف تعملون، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جانے کے بعد تم کیسے اعمال کرتے ہو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ دنیا جو سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے اس کے چکر میں نہ آ جانا. الا، غور سے سنو، فتق الدنیا، تم دنیا سے بچ کر رہنا. اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود میں رہنا، اور بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ وَتَّقُ النِّسَاءَ، عورتوں سے تو خوب بچ کر رہنا، اس لیے کہ جب کوئی شخص عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور عورت کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اپنے خاندان کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ کا بھی پاس نہیں، اپنے بھائی بہنوں کا بھی پاس نہیں، اپنے مال و اسباب کا بھی پاس نہیں، کوئی خیال نہیں اسے، اور آگے بڑھ کر اپنے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب ان عورتوں کی لالچ ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تو یہ دو شخص تیار ہو گئی، اور انہوں نے لالچ دے کر اپنے ساتھ اور 7 آدمیوں کو کر دیا۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ان 9 کی ایک گینگ ہی تھی، یہ ساتھ رہا کرتے تھے، یہ دونوں تو عورتوں کی لالچ میں آ گئے، اپنی اوباشوں کی جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ بھئی یہ کام ہمیں کرنا ہے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں بری صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کام ان کا ہوتا ہے، ہم بھی ساتھ میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ جماعتوں میں، گروپوں میں، گینگوں میں جو ہم رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، ہمارے دین کے لیے بہت خطرناک ہے۔ کبھی کبھی اس گینگ کے انفلوئنس میں آ کر، اس ٹکڑی کے انفلوئنس میں آ کر، اپنے دوستوں کے انفلوئنس میں آ کر، ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ چوری میں ملوث ہو جاتے ہیں، کسی کو قتل کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، کسی لڑکی کو چھیڑنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ ساتھ بھی ساتھ ہو گئے، ان ساتھ کا تو کوئی نفع نہیں تھا لیکن ساتھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 9 آدمی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں ایسے تھے کہ ہمیشہ برائی میں مبتلا رہتے تھے اور اچھا ہونا چاہتے ہی نہیں تھے۔ گات میں بیٹھے، اونٹنی گزر رہی تھی کہ حملہ کر دیا، حملہ کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا، پوری قوم بہت خوش ہوئی، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن خوش بہت ہوئے کہ اس پریشانی سے ہمیں بھی نجات ملی۔ اور بعض تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوم نے اس اونٹنی کے گوشت کو تقسیم کر کے کھا گئے، بچہ جو تھا ساتھ میں وہ بھاگ گیا، اور اللہ تعالی نے اسے ایسی قدرت عطا فرمائی کہ وہاں جو قریب میں پہاڑ تھا اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور رنج اور افسوس یہ ہوا کہ اب میری قوم ہلاکت کے دہانے پہ آ چکی ہے، اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ پہاڑ کے اوپر ہے، اور کہنے لگے کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، ان 9 آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے بچے کی تلاش میں نکلے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور اس نے 3 مرتبہ چیخ ماری، رویا 3 مرتبہ، اپنی ماں کی موت پر اس نے غم کا اظہار کیا، اور پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا ہے، اور اونٹنی کے بچے کے 3 مرتبہ چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط 3 دن کی مہلت اب رہ گئی ہے۔ فاقروہا، انہوں نے اس کے پیر کاٹ دیے۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہ کر کھاؤ پیو مزے کرو 3 دن تک، 3 دن کے بعد اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا، یقین آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عذاب کے آنے کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن سب کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، کل یلو ہو جائیں گے، اس کے بعد والے دن سب کے چہرے ریڈ ہو جائیں گے سرخ، اس کے بعد والے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے بلیک، اور اس کے بعد والے دن جب تین دن مکمل ہو جائیں گے تو چوتھے دن اللہ جل جلالہ عام منوادہ کا عذاب اترے گا. منگل کے دن یہ واقعہ پیش آیا، بدھ کی صبح جب سب اٹھے اور ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے لگے تو سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے. یقین تو ہو ہی گیا تھا پہلے سے، اس میں اور اضافہ ہوا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے کہ اللہ کا عذاب اب آنے کو ہے. دوسرے دن اٹھے، سب کے چہرے سرخ تھے. اس کے بعد والے دن اٹھے تو سب کے چہرے سیاہ تھے. اور قصص القرآن میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ جب کسی شخص پر خوف کے آثار اور خوف کی علامتیں ابتدائی مرحلے میں ظاہر ہوتی ہیں تو چہرہ پیل لگتا ہے، یلو یلو سا، اور جب اس کا خوف اور بڑھتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کا خوف اور بڑھ جاتا ہے اور بالکل اخیری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. روزمرہ کی ہم زندگیوں میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو مولانا حفظ الرحمان صاحب نے یہ توجیہ کی ہے کہ پہلا دن جب ہوا بدھ کا دن تو خوف میں اضافہ ہوا، چہرے زرد پڑ گئے، دوسرا دن ہوا تو اس خوف میں اور اضافہ ہوا تو سرخ ہو گئے، تیسرا دن ہوا تو خوف میں اور اضافہ ہوا اور سیاہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ دل سے عذاب کے آنے کا ان کو یقین تھا اور وہ یقین بھی بڑھتا جا رہا تھا، خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر معافی مانگ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اس قدر ضدی تھے. ان کے چہرے کے جو یہ رنگ بگڑ رہے تھے یہ دلیل تھی اس بات کی کہ دل میں خوف ہے اور بڑھ رہا ہے. بالآخر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے عذاب آیا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی. والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کے ساتھ جو مؤمنین تھے ان کو بھی نجات دی ہماری رحمت سے، ہماری مہربانی سے، ہمارے فضل سے. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان سب کو نجات دی. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بڑا طاقتور ہے، بڑا زبردست ہے اور غالب ہے. کہ ایک ہی بستی میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ہلاک ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ اسی ماحول میں بچے ہوئے ہیں. اسی ماحول میں بچے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو عذاب کی خبر دی تو ان نو کا آپس میں مشورہ ہوا کہ اب اگر اللہ کا عذاب آتا ہے، اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہمارے مرنے سے پہلے صالح کو مر جانا چاہیے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے سے پہلے وہ بھی مر جائے، اور اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تو ایسے جھوٹے شخص کا مر جانا ہی اچھا ہے، تو ہم قتل کر دیتے ہیں. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون. آپس میں اللہ کی قسم کھا کر کے رات کو حملہ کر کے خاموشی سے صالح کو اور صالح کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر صبح کو صالح کے رشتہ داروں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم سچ بول رہے ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے رات کو جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیراؤ میں لے لیا، فرشتوں کو بھیج کر پتھراؤ کروایا اور انہیں وہیں ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا
وہ مکرنا مکرن، انہوں نے ایک پلان کیا اور ہم نے اپنا پلان کیا. فنظر کئی فکان عاقبت و مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، دیکھیے ان کے پلان اور ان کی سازش کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، پچھلی قوم میں ایک بدبخت شخص تھا، اس کا نام احمر سمود تھا، اور اس نے ٹھنگنے قد کا، سرخ رنگ کا، اس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. میری امت کا جو بدبخت شخص ہے وہ علی تیری داڑھی کو خون سے سرخ کرے گا. ابن ملجم کی طرف اشارہ تھا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ شخص قوم سمود کا بدبخت جس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ بھی ایک عورت کی لالچ میں، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ بھی ایک عورت کی لالچ میں، عورت ہی نے اسے بھی بھڑکایا تھا. عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ظالمین کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، چیخ نے پکڑ لیا، ایک چیخ آئی، اور ایسی چیخ تھی کہ دنیا بھر کی چیخوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر بھی اس کی جو شدت تھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، ان سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کی شدت سے. اور دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، زلزلے نے پکڑ لیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلزلہ بھی ہوا ہوگا، اوپر سے چیخ بھی آئی ہوگی، اور بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چیخ حضرت جبریل امین کی تھی. بہرحال یہ قوم ہلاک ہوئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور پوری قوم ایک ساتھ اس طرح تباہ ہوئی اور شہر پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی کہ ایسا لگ رہا تھا گویا یہاں سالہ سال سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے، کوئی بستا ہی نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک قوم سمود کا کوئی بھی فرد کہیں بھی تھا، اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اسے ہلاک کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے ایک شخص کے جس کا نام ابو رغال ہے، وہ بیت اللہ میں اس وقت تھا جس وقت اللہ کی طرف سے عذاب اترا، تو بیت اللہ کی برکت سے وہ بچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ حرم شریف سے باہر نکلا اسی عذاب نے اسے بھی آ کر کے پکڑ لیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ جب تم یہاں سے گزرو حنین کے موقع پر، حنین سے طائف جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا وہاں سے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے گزرو تو بڑی عاجزی اور انکساری سے گزرو، ڈرتے ہوئے گزرو، روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو یہاں سے مت گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی پکڑ لے. اور ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وہاں سے گزر ہوا تو قوم سمود کا جو کنواں تھا اس کنویں سے پانی نکال کر صحابہ نے کچھ سالن پکا لیا، آٹے کو گوندا اور پینے کے لیے مشکیزوں میں پانی بھرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی کو واپس پھینک دو اور آٹے کو ضائع کر دو اور اسی طرح ہانڈیوں کو انڈیل دو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب اترا تھا، کہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے سے اللہ کے عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائے. کالم یگنو فیہا، گویا کہ وہ بسے ہی نہیں تھے، ایسی ویران ہو گئی بستیاں. اور کتنی آبادیاں تھیں ان کی؟ 1700 آبادیاں، 1700 قصبات، شہر، گاؤں مل کر سب کے سب ویران. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان ثمود کفروا ربہم، غور سے سنو کہ بے شک ثمود، قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعد لثمود، غور سے سنو کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو ثمود کے لیے، دوری ہے ثمود کے لیے. یہ سورہ ہود میں تیسرے پیغمبر کا ذکر ہے. سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کی قوم کا قصہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں جھنجھوڑا اور ہمیں بیدار کیا اور ہمیں یہ بتلایا کہ اصل کامیابی اور ناکامی کا مدار دین اور تقوی پر ہے. میرے نوح کے قصے کو دیکھو کہ ایک طرف کثرت ہے، ایک طرف قلت ہے، ادھر فقط 80 اور ادھر پوری قوم، لیکن کثرت میجورٹی، قلت یعنی مائنورٹی کے ساتھ جب دین کی بنیاد پہ ٹکرا جائے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ قلت اور مائنورٹی کو سکسس ادا فرماتے ہیں. اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں دیکھو کہ ایک طرف ضعیف اور کمزور لوگ ہیں اور دوسری طرف مضبوط اور طاقتور لوگ، جسامت کے اعتبار سے بھی طاقتور، مال و دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور، عزت کے اعتبار سے بھی طاقتور اور قلت و کثرت کے اعتبار سے بھی طاقتور. تو ایک طرف طاقت ہے، دوسری طرف کمزوری ہے، لیکن مدار دین اور تقویٰ ہے. جب دین کی بنیاد پر طاقت اگر کمزوری کے ساتھ ٹکرا جائے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کامیابی کمزوری کو عطا فرماتے ہیں. اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پہ غور کرو کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں صنعت تھی، کاریگری تھی، ذہین لوگ تھے، ترقی یافتہ تھے. آپ یوں سمجھیے کہ ٹیکنالوجی میں بڑھ رہے تھے وہ. تو ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، ایک طرف صنعت ہے، حرفت ہے، اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فقراء کے ساتھ، غربا کے ساتھ ہیں اور بے وسائل لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ سبق دیا کہ اگر صنعت، حرفت اور ٹیکنالوجی بے وسائل سے ٹکرا جائے، لیکن اگر دین کی بنیاد پہ ٹکرا جائے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ بے وسائل لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس ریسورسز بالکل نہیں ہے، ترقی عطا فرماتے ہیں اور کامیابی عطا فرماتے ہیں. ان واقعات میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے میرے بھائیوں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ قصہ گو نہیں ہے کہ یوں ہی قصہ سناتا ہے، ان کی قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. ہمیں عبرت پکڑنی ہے کہ جب تک اللہ کا تقویٰ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان کے گناہ سے بچائیں، آنکھ کے گناہ سے بچائیں، کان کے گناہ سے بچائیں، دل کے گناہ سے بچائیں، دماغ کے گناہ سے بچائیں، اعضاء اور جوارح کے گناہ سے بچائیں، مالی گناہ سے بچائیں، ہر قسم کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے غضب سے ڈریں اور اللہ کے غضب سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں. یہ ہے تقویٰ. جب کوئی شخص تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو بے وسائل ہونے کے باوجود، ریسورسز کے نہ ہونے کے باوجود، مال و اسباب کے نہ ہونے کے باوجود، صحت کے نہ ہونے کے باوجود، عزت کے نہ ہونے کے باوجود، اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسا میرا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور اگر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر تمام وسائل کے ہوتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، مال و اسباب کے ہوتے ہوئے، فراوانی کے ہوتے ہوئے، عزت کے ہوتے ہوئے، قوم کے سہارے کے ہوتے ہوئے، دوست احباب کی طاقت کے ہوتے ہوئے، جمعیت کے ہوتے ہوئے، اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان سارے نقشوں کو فیل فرما کر دنیا میں بھی ناکام بنائیں گے، آخرت میں بھی ناکام بنائیں گے. یہ قرآن مجید میں جو قصص ہے، ان قصص سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، رمضان کے اس مہینے میں، کہ جس مہینے کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہمیں پرہیزگار بنانے ہی کے لیے بنایا ہے، ہمیں تقوی والا بنانے کی ہی کے لیے بنایا ہے، اور اس رمضان کی ترتیب اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتے ہیں تاکہ شہوتوں سے ہم بچے، اور پھر شہوتوں سے بچا کر اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے آنکھوں پہ مزید پابندی، زبان پہ مزید پابندی، کانوں پہ مزید پابندی، اور پھر نمازوں کو زیادہ، اور عبادت کی طرف رغبت، اور پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تاکید. یہ پروگرام ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر 30 دن تک کوئی بندہ اس پروگرام کے مطابق چلے گا، لعلکم تتقون، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لیں گے. اور جب کوئی متقی بن جاتا ہے تو پھر رمضان کے بعد بھی اس کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے، توبہ اور استغفار سے کام لیا جائے، اور اللہ کے گھر میں اس وقت بیٹھ کر یہ طے کیا جائے کہ اب سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. یہ طے کیا جائے، آنکھ کے گناہوں کا سوچ کر توبہ کرو کہ اللہ، ان آنکھوں سے ہم نے نامحرم عورتوں کو دیکھا، عورتیں یہ سوچیں کہ ان آنکھوں سے ہم نے نامحرم مردوں کو دیکھا، اور ان آنکھوں سے ہم نے ٹی وی کو دیکھا، ویڈیو کو دیکھا، اے اللہ یہ آپ کی نافرمانی ہوئی ہے. اس وقت ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے یہ آنکھیں نہ ٹی وی دیکھے گی، نہ ویڈیو دیکھے گی، نہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گی، نہ نامحرم مردوں کو دیکھے گی. یہ طے کرو بیٹھ کر، یہ طے کرو کہ ان کانوں سے آج کے بعد گانا بجانا نہیں سنا جائے گا، آج کے بعد غیبت نہیں سنی جائے گی، آج کے بعد ان کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں خرچ کیا جائے گا. سوچو کہ جس زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے عطا فرمائی تھی، جو زبان اللہ نے تلاوت کلام پاک کے لیے عطا فرمائی تھی، جو زبان شیریں کلام سے دوسرے دلوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عطا فرمائی تھی، اس زبان سے غیبت ہو رہی ہے، بہتان ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں گناہ ہے، تو یہ طے کیا جائے کہ اللہ آج سے زبان کے گناہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. جو شراب میں مبتلا ہے وہ شراب سے توبہ کرے، جو زنا میں مبتلا ہے وہ زنا سے توبہ کرے، جو جوئے میں مبتلا ہے وہ جوا سے توبہ کرے، جو جس گناہ میں مبتلا ہے اپنے اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر، اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ طے کر لے کہ اے اللہ اب سے آپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اے اللہ آپ نے ہمیں عمر اور زندگی جیسی قیمتی دولت عطا فرمائی، اس عمر کو، اس زندگی کو ہم نے آپ کی نافرمانی میں خرچ کیا، اے اللہ آپ نے آنکھ جیسی قیمتی چیزیں عطا فرمائی، کان جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی، زبان جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی، پورا جسم آپ نے عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، مال و اسباب عطا فرمائے، اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے عطا نہیں فرمائی، لیکن میں اس قدر نکما کہ انہی نعمتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتا رہا اور شیطان اور نفس کو راضی کرتا رہا. اے اللہ ہم آج آپ کی بارگاہ میں رجوع کر کے یہ عہد کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ آج کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. یہ طے کرو میرے بھائیو اور ارادہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. ایاز اور محمود کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن محمود نے شاہی خزانے میں سے بہت ہی قیمتی ہیرا منگوایا، اور اس نے جتنے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے ان شہزادوں کو کہا کہ بھائی اس کو توڑو، اس کو رضا رضا کرو. تو ہر شہزادہ یہ کہتا ہے کہ حضور ہم آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں، ہم تو آپ کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہم نیست و نابود کر دیں. پہلے نے بھی یہی کہا، دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرے نے بھی یہی کہا، چوتھے نے بھی یہی کہا، سب یہ کہتے چلے گئے. میرے بھائیو، آخر میں باری آئی ایاز کی۔ ایک غلام تھا جو آزاد ہوا تھا اور محمود کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اس کے علم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، ذہانت و فطانت کی وجہ سے، لیاقت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے۔ وہ پہلے سے تیار ہو کر بیٹھا تھا، ہیرا جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آیا اس نے پتھر مارا اور اسے چور چور کر دیا۔ جتنے پرنس تھے، شہزادے تھے، وہ سب اچھل پڑے، وہ بہت خوش ہوئے کہ آج محمود ایاز سے ناراض ہو جائے گا، حاسد تھے، جلتے تھے۔ کہا کہ دیکھا حضور، آپ نے دیکھ لیا اس کے عمل کو، یہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے، یہ آپ کا خیرخواہ نہیں بن سکتا، ہم سب نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے کو بچا لیا اور اس نے چور چور کر دیا، نقصان کیا آپ کے خزانے کا۔ بادشاہ محمود نے کہا کہ ایاز کو بھی بولنے کا موقع دو۔ ایاز گویا ہوا، میرے بھائیوں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اس کی یہ بات، اور اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے قابل ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا اتنا لویل اور وفادار اور فرما بردار ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنے آقا کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضور، ان سب نے ہیرے کو بچا لیا لیکن آپ کے حکم کو توڑا، میں نے ہیرے کو تو برباد کیا لیکن آپ کے حکم کو بچا لیا، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنے دیا، آپ کا حکم تھا کہ ہیرا ٹوٹ جائے تو ہیرے کو تو قربان کر سکتا ہوں لیکن آپ کے حکم کو قربان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، ہم اس جذبے کو لے کر یہاں سے اٹھیں، اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ اب کے بعد کسی کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے اور ہماری خواہشات کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور ہماری لذتوں کا ناس ہو سکتا ہے، ہمارے دوست احباب اور ہمارے رشتے دار اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے ناراض ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالوں کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر ہم نے یہ کر لیا میرے بھائیو، اگر ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی فرما برداری پہ جمتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کو چین و سکون سے لبریز کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، اس کے دل کو رنج سے، غم سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اس کے مالی مشکلات کو حل فرماتے ہیں، روزی کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرماتے ہیں اور دنیا میں چین، سکون اور راحت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، عافیت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس وقت یہ تقوی والا بندہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا، اللہ کی رضا میں موت آئے گی اس کی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر بھی اس کے لیے وسیع ہو جائے گی، نور سے منور ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ ملے گی، اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، جہنم سے بچ کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے ہم سے وعدے ہیں، اور اگر کسی نے تقوی والی زندگی اختیار نہیں کی اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی نافرمانی پہ تلا رہا، آنکھ بھی گناہ کر رہے ہیں، زبان بھی گناہ میں مبتلا ہے، کان بھی گناہ میں مبتلا، دل اور دماغ بھی گناہ میں مبتلا اور ہر قسم کے حراموں میں مبتلا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اسباب کے ہوتے ہوئے بھی چین اور سکون کو میں چھین لوں گا، اولاد کی طرف سے پریشانی آئے گی، بیوی کی طرف سے پریشانی آئے گی، شوہر کی طرف سے پریشانی آئے گی، مالی پریشانی آئے گی، رزق کی پریشانی آئے گی، بیماریوں کی آفت آئے گی، ہر قسم کی آفتوں میں میں اسے گھیر لوں گا، اور جب یہ دنیا سے جانے لگے گا اس کی زبان پہ تالا لگا دوں گا اور شیطان آ کر اپنا کام کر کے اس کو ایمان سے محروم کر دے گا، اور جب قبر میں جائے گا قبر اس پہ تنگ کر دوں گا، سانپوں اور بچھوؤں کو مسلط کر دوں گا اور جہنم کی کھڑکی کو کھول کر وہاں سے گرم گرم ہواؤں کو بھیجوں گا، اور جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور اس پہ عذاب کو مسلط کیا جائے گا اور پل صراط پر چل نہیں سکے گا، اندھیرے کا سامنا ہوگا اور پل صراط ٹوٹ کر جہنم کی گہرائی میں گرے گا۔ میرے بھائیو، ایک طرف تقوی والوں کے لیے اچھے وعدے ہیں اور دوسری طرف گناہ والوں کے لیے عذاب کے وعدے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق, میں نے جو یہ دو قسم کے وعدے کیے ہیں اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا, اس لیے کہ میں تمہارا اللہ ہوں, تمہارا رب ہوں, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس وعدے کو سچا سمجھ کر, سچا یقین کر کے اس بات کا خیال رکھنا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے, دنیا کی مٹھاس دھوکے میں ڈال کر تمہیں تقوی سے محروم کر کے, اتنے سارے وعدوں سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دے گا, اور شیطان بھی اسی طرح تمہیں دھوکہ دے کر جنت سے نکال کر جہنم کے راستے پہ ڈال دے گا. اس لیے میرے بھائیو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اور رمضان کے اس مہینے کی اس مبارک رات میں اور اس مبارک رات کی اس مبارک مجلس میں, اس مبارک جگہ میں ہم یہ طے کر لیں کہ اب سے ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا. اب تک جو گناہ ہوئے ہیں, اب تک جن گناہوں کی آلودگیوں میں ہم چلتے رہے ہیں, اب سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. پکا ارادہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گھر میں ماں بہنیں بھی, آپ حضرات بھی سچ کے دل سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر کے, اور یہ ارادہ کر کے کہ نہ کرنے کے ارادے کے باوجود اگر کسی وقت اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو ہم فوراً توبہ کر لیں گے. ان ارادوں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو قبول فرما لے, شیطان اور نفس کے مقائد سے حفاظت فرمائے. یہ جتنے دنوں تک درس قرآن ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, کہنے میں سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.